الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، آپ سب اس وقت تنظیم اسلامی کی دعوت اجتماع میں شریک ہیں۔ اگر تنظیم اسلامی کی دعوت کے لیے ہم قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو بیان کرنا چاہیں تو وہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم نے جزوی اسلام پر عمل کیا، کچھ باتیں مانی اللہ کی کچھ نہیں مانی، تو یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ یعنی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دعوت جو بھی دین کی ہے، یہ دعوت جو کہ تنظیم اسلامی پیش کر رہی ہے، وہ یہی ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کیا جائے، انفرادی زندگی میں بھی عمل کیا جائے، اجتماعی زندگی میں بھی عمل کیا جائے، خوشی میں بھی کیا جائے، غمی میں بھی کیا جائے، گھر میں بھی کیا جائے، باہر بھی کیا جائے، ہر سطح پر اللہ کے دین پر عمل کیا جائے۔ اسی حوالے سے آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل رسومات کے ضمن میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسومات یہ دو طرح کی ہیں، ایک رسومات وہ ہوتی ہیں جو کہ خوشی کے موقع پر ادا کی جاتی ہیں، اور ایک رسومات وہ ہیں جو کہ غمی کے موقع پر ادا کی جاتی ہیں۔ اور اکثر و بیشتر ان رسومات میں اسراف، تبذیر اور بدعت، ان پر عمل کی وجہ سے خام خائی کے کچھ بوجھ ہیں جو کہ ہم نے اپنے اوپر لاد لیے۔ شادی بیاہ کے حوالے سے جو اسراف اور تبذیر ہے، اس کے حوالے سے تو آپ سب کے علم ہے کہ 1974 سے تنظیم اسلامی ایک تحریک چلا رہی ہے، اور الحمدللہ کہ وہ تحریک نہ صرف یہ کہ برقرار ہے بلکہ اس میں ہم نے مزید اصلاح کا پہلو ابھی حال ہی میں ایک اور یہ شامل کیا کہ فقہا اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ ولیمہ بھی نکاح کے موقع پر ہی کیا جا سکتا ہے، تاکہ مزید آمد رفت بچ جائے اور ایک ہی محفل میں نکاح بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ولیمہ بھی ہو جائے۔ شادی بیاہ کے حوالے سے جو بھی ہماری اصلاحی تحریک ہے، اس سے تو ہمارے اکثر احباب واقف ہیں۔ آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ اصل میں ہے غمی کے موقع پر رسومات، اور غمی کے موقع پر رسومات میں اکثر و بیشتر بدعات ہیں۔ اور اگر آپ کبھی غور کریں، تجزیہ کریں کہ اس موقع پر کتنی اضافی چیزیں ہیں جو رفتہ رفتہ ہم نے داخل کر لیں، تو نہ صرف یہ ہے کہ اس میں ہمارا پیسہ صرف ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس میں ہماری محنت صرف ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ بہت سا وقت بھی اس میں خام خواہ برباد اور ضائع ہوتا ہے۔ تو آج کی اس محفل میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ غمی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی عطا فرمائی۔ سب سے پہلی جو بات وہ ہے موت۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو سب کے سب لوگ مانتے ہیں کہ موت کا وقت بھی طے ہے اور موت کی جگہ بھی طے ہے۔ قرآن کریم میں دو جگہ اس موت کے لیے یقین کا لفظ آیا ہے، سورہ ہجر کی آخری آیت میں اسی طرح سے سورۃ المدثر میں موت اس قدر یقینی شے ہے کہ اس کے لیے لفظ ہی یقین کا استعمال ہوا. پھر تین جگہ قرآن پاک میں حقیقت آتی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, سورہ جمعہ میں آتا ہے کہ وہ موت کے تم جس سے گریز کرتے ہو, جس کا تم ذکر تک کرنا پسند نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی, مراد یہ ہے کہ وہ اپنے وقت معین پر آ کر رہے گی. یہ الفاظ ہیں سورہ جمعہ کے. سورہ سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اے نبی سے کہیے کہ تمہیں وفات دے گا وہ موت کا فرشتہ جس کو کہ تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. موت کے فرشتے کو بتا دیا گیا ہے کہ کس کی جان اس نے کس دن قبض کرنی ہے, موت کے فرشتے کے علم ہے. اسی طرح سے سورہ نساء میں یہ الفاظ آئے کہ اینما تکونو, تم جہاں کہیں پر بھی ہوگے, یدرککم الموت, موت تمہیں آ پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کا تم کتنے ہی پختہ قلعوں میں ہو. تو یہ میں نے قرآن پاک کے کچھ مقامات آپ کو بتائے کہ جن سے قرآن کریم ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ موت یہ ایک اٹل حقیقت ہے, اس کا وقت اس کی جگہ یہ طے شدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں موت کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. ہم سب کے سب حضرات اور خواتین اکثر اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں کہ ان ہاذہ القلوب تصدعو کما یصدعو الحدید اذا اصابہ الماء, کہ ان دلوں پر بھی زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آتا ہے جبکہ اس کے اوپر پانی پڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس دلوں کے زنگ کو اتارنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموت, کثرت سے موت کو یاد کرنا. یہ منزل نہیں ہے دنیا کی زندگی, یہ ایک راہ گزر ہے, اصل منزل ہماری کہیں اور ہے. ہم یہاں مسافر ہیں, ہم نے یہاں پر نہ جی لگانا ہے اور نہ یہیں پر رہنے کے لیے ساری منصوبہ بندی کرنی ہے, ہم راہی ہیں, ہماری منزل کہیں اور ہے. تو فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو, تلاوت القرآن, اور یہ ہے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو. یہ دو چیزیں ہیں جو کہ دل پر دنیا کی محبت کا زنگ نہیں آنے دیں گی, بے یقینی کا زنگ نہیں آنے دیں گی. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزوں کو کرکرا کر دینے والی موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو. خاص طور پر گھروں پہ یہ تذکرے بہت زیادہ ہونے چاہیے تاکہ گھر والے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہیں, اور جب بھی کبھی یہ وقت آئے اور آنا ہے تو اس وقت خدا نہ خواستہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمارا اجر ضائع ہو جائے. کوئی زبان سے ایسی شکایت, کوئی ایسا شکوہ, کوئی اپنے بارے میں ایسی بدعا نہ نکل جائے کہ جس سے ہم اجر سے محروم ہو جائیں. شور شرابہ کر کے, نوحہ کر کے, اور اپنے بالوں کو نوچ کر, گریبان کو پھاڑ کر مرنے والا واپس تو آ نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہ اصل میں ہم ایک بہت بڑے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں, بلکہ بہت بڑی وعیدوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ابھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آج آئیں گے. تو پہلے سے گھروں پر اس کے تذکرے موت کے ہوتے رہیں, اور گھر والوں کو اس کے حوالے سے رہنمائی دی جاتی رہے تاکہ جب ہمارے ہاں ایسا واقعہ ہو تو ہم اس کے لیے پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر پوری طرح سے راضی ہوں. اب تیسری بات, میں چاہتا ہوں کہ باتیں آپ ذہن نشین کرتے جائیں. میں نے پہلی بات یہ بتائی کہ موت یقینی ہے, دوسری بات یہ بتائی کہ ہمیں موت کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. اب تیسری بات یہ آ رہی ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر پر کسی بھائی, کسی بہن, کسی بزرگ پر نزع کا عالم طاری ہو گیا, اور جو ہے وہ محسوس ہو گیا کہ اب ہمارے اس بھائی کی رخصتی ہے. اب اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ جب ہمارے کسی بھائی یا بہن کا انتقال ہو رہا ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. قبلے کی طرف رخ کرنے کے دو طریقے بتائے گئے ہیں, اگر اس کو سہولت ہو تو اس کو دائیں کروٹ لٹا دیا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے, اور اگر اس کے لیے دائیں کروٹ لیٹنا اس وقت ممکن نہ ہو, اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہو, تو بالکل اس کو فلیٹ چت لٹا دیا جائے, اور اس کی ٹانگیں بھی اور اس کا منہ بھی سب وہ سب کا سب قبلے کی طرف کر دیا جائے. ویسے قبلے کی طرف جو ہے وہ ٹانگے کر کے لیٹنا ہی مناسب نہیں ہے, لیکن اس موقع پر اجازت ہے تاکہ جو ہے وہ اس کو اگر تکلیف ہے تو پھر چت لٹا کر اور اس کا جو ہے وہ ٹانگیں بھی اور اس کا منہ بھی وہ سب قبلے کی طرف ہو جائے. پھر اگر ان دونوں صورتوں کا امکان نہ ہو تو پھر زبردستی نہ کی جائے, اسے اس وقت اور تکلیف نہ دی جائے, جس طرح بیچارہ وہ لیٹ سکتا ہے لیٹ سکتی ہے اس کو لیٹے رہنے دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اس موقع پر اس سے کوئی گفتگو نہ کی جائے, کوئی پوچھا نہ جائے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے وہاں کے بند کرتا ہے تو پھر گھر والے اس کو جگاتے ہیں, پھر اس کو جو ہے وہ بیدار کر کے اس سے پوچھتے ہیں, اسے اور اس کی بے چینی بڑھتی ہے. اب اس کا وقت آ گیا ہے لہٰذا اس کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے. بعض اوقات خام خواہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے کہ اس کو دیکھ لو اس کو دیکھ لو, اس کو معاف کر دو, یہ ہے وہ ہے, اس وقت اس کو اب تنگ نہ کیا جائے. اور اس موقع پر بعض اوقات نامحرم عورتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب جو ہے وہ پردے کے احکامات ختم ہو گئے, نہیں یہ ساری کی ساری جہلانہ باتیں ہیں, ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر مسلم شریف کی حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے والے کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھا جائے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ اس کے سامنے پڑھا جائے. اور اس بات کی دعا کی جائے کہ اللہ کرے کہ اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور روایت میں ابو داؤد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں اور یہ دعا ہو کہ ابھی اور کوئی بات نہ کرے تاکہ اس کا اختتام اسی کلمے پر ہو. اسی طرح سے ابو داؤد ابن ماجہ ان کتابوں میں حدیث بھی موجود ہے کہ جب تمہارے کسی بھائی یا بہن پر نزع کا عالم طاری ہو تو اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے, اس سورہ یاسین کی تلاوت سے اس کے لیے جان کنی کی تکلیف وہ سخت ہو جاتی. تو یہ تھی تیسری بات کہ جب ہمارے کسی بھائی یا بہن پر نزع کا عالم طاری ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. اب آئیے چوتھی بات. اب جو ہے وہ ہمارے کسی بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا, وہ اللہ کے پاس چلا گیا, تو فوری طور پر جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم نے فرمایا کہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں حالانکہ وہ دیکھتی نہیں, اور اگر آپ فوری طور پر آنکھیں بند نہیں کریں گے بعد میں آنکھیں بند نہیں ہوتی, تو فوری طور پر یہ کیا جائے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے. اسی طریقے پر اس کے چہرے پر جو ہے وہ ایک ہلکے سے ایک پٹی باندھ دی جائے تاکہ اس کا منہ یہ بند ہو جائے, ورنہ منہ اگر کھلا رہ جاتا ہے تو پھر جب بعد میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے مرنے والا تو وہ منہ بند نہیں ہوتا. تو اتنا زیادہ زور بھی نہ لگایا جائے, مردے کے جسم کو بھی آپ اسی طرح سے ادب اور احترام کے ساتھ چھوئیں جیسے آپ کسی زندہ کو چھوتے ہیں, تو بڑے ادب احترام سے تاکہ اس کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو, لیکن اتنا ضرور باندھ دیا جائے کہ اس کا منہ یہ بند ہو جائے. پھر یہ ہے کہ اسی وقت کوشش کی جائے کہ اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے, اس کے چہرے کو جو ہے وہ دہنی کروٹ پر کر کے یعنی دہنی طرف کر کے قبلے رخ کر دیا جائے. پھر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مرنے والا جب مرتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اس کو تو اس کی جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں یہ اس طرح سے آپس میں مل جاتی ہیں, اور اگر آپ فوری طور پہ انگلیوں کو سیدھا نہیں کریں گے تو وہ پھر سیدھی نہیں ہوتی, تو فوری طور پر آپ کوشش کریں کہ اس کی انگلیوں کو ایسے سیدھا کر دیں. اگر انگلیوں میں کوئی انگوٹھی وغیرہ ہے یا کہیں بھی جسم میں اس نے کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی جو فوری اتر سکتی ہے تو وہ اسی وقت اتار لی جائے, ورنہ بعد میں اتارنے میں دقت ہوتی ہے اور کاٹنی پڑتی ہے. اور اس کے ہاتھوں کو بالکل سیدھا کر کے اس کے پہلو کے ساتھ لگا دیا جائے, اس وقت نہیں لگائیں گے اگر ہاتھ اس کے کہیں دور رہے اور وہیں ٹھنڈے ہو گئے تو پھر ہاتھ سیدھے ہونے مشکل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے پر اس کے جو پاؤں ہیں ان کو بھی بالکل آپس میں جوڑ دیا جائے, اور پاؤں کو بالکل جوڑ کر جو دونوں انگوٹھے ہیں ان کو آپس میں ملا کر اور ان کو ایک ہلکی سی چھوٹی سی دھجی سے باندھ دیا جائے تاکہ یہ پاؤں بھی اس کے ملے رہیں, اور ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر خدا نہ خواستہ اگر پاؤں دور رہے تو ملنے مشکل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے پر حدیث میں ہے کہ مرنے والے کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے, اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے. یہ میں نے آپ کے سامنے چوتھی بات رکھی کہ جب کہ ہمارے کسی بھائی یا بہن پر نزع کا عالم طاری ہو جائے تو فوری طور پر کیا کرنا ہے. اب پانچویں بات یہ ہے کہ جیسی علم ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی یا ہماری بہن اس دنیا سے چلے گئے تو اب فوری طور پر جو بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے تو اسی وقت اصل میں جو ہے وہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں شیطان وہ ہمیں نوحے کی طرف نہ لے جائے, کہیں ہم زور زور سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ کچھ وعیدے سنا رہا ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں جو کہ مرنے والے پر زور زور سے روتے ہیں, نوحہ کرتے ہیں اور فریادیں کرتے ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو میت پر رہ کر میت پر رو کر گریبان پھاڑتا ہے، اپنے گالوں پر تھپڑ مارتا ہے اور جہلیت کے بیان کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، آپ نے اس کو امت سے خارج کر دیا. اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی نوحہ کرنے والی عورت پر اور اس پر بھی جو کہ نوحے کو سنتا ہے. بعض ناسمجھ عورتیں ہوتی ہیں، وہ تو جان بوجھ کر اس طرح سے میت کے بارے میں نقشہ کھینچتی ہیں کہ جس سے اور زیادہ افسوس ہو اور زیادہ جو ہے وہ رویا جائے اور اس سے اور زیادہ جو ہے وہ بین کیا جائے. اور نہ جانے عورتوں نے کہاں کہاں سے فلسفے گھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت گھر والوں کو نہیں رلایا گیا تو یہ ان کے اوپر بڑا اس کے منفی اثرات ہوں گے، لہذا ابھی ان کو جو ہے وہ اس طرح کی باتیں گر جائیں کہ یہ خوب رو جائیں اور خوب یہ شور شرابہ کر لیں تاکہ ان کے دل کا غبار نکل جائے. یہ ساری باتیں جو ہے وہ درست نہیں. اسی طرح بعض اوقات آدمی اپنے آپ کو بددعا دیتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جاتی، کاش میں مارا جاتا، کاش میرے ساتھ یہ ہو گیا ہوتا اس سے پہلے ہی. اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اپنے حق میں ہمیشہ دعا ہی کیا کرو، اس لیے کہ تم جو دعا کرتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ بددعا کر لی اپنے بارے میں تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بددعا ہمارے حق میں پوری ہو جائے. یہ جو اس قدر سختی ہے بین کرنے پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک، اس قسم کے جو بھی ریئیکشن ہے گویا اس سے ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوء ظن پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ شعر آپ نے اخباروں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا، کسی شخص کی کوئی چیلم کا اشتہار ہوتا ہے یا برسی کا اشتہار ہوتا ہے اور کوئی میت جوان ہو تو اے پیرے فلک جوان صحابی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. تو یہ پیرے فلک نے تو کچھ نہیں کیا، اصل تو کس نے کیا ہے؟ موت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر عدم اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلط کیا، یہ کام اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو ہے وہ اے پیرے فلک جوان تھا بھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. ایک مرتبہ جناح ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایک دل کے مریض کو لے کے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہیں پر جو ہے وہ ایک خاتون کی میت کو لایا گیا اور رستے میں ان کا انتقال ہو چکا تھا. ڈاکٹرز نے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فوت ہو چکی ہیں. تو فوری طور پر اس خاتون کی بیٹی کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ کیا تھے کہ اللہ تو نے انصاف نہیں کرا، اللہ تو نے انصاف نہیں کرا. اب یہ جو الفاظ ہیں یہ کفریہ الفاظ ہیں. اگر اس وقت اس خاتون سے کہا جاتا کہ بی بی ایسی بات مت کرو تو نہ جانے وہ غصے میں اور کیا کہہ دیتی. اس موقع پر تو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے. اگر پہلے سے سمجھایا جائے، پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کیا جائے، تو اس قسم کا کفریہ جملہ جو ہے وہ زبان سے نہیں نکلے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ پہلے سے ذہنی طور پر اپنے گھر والوں کو، خاص طور پر خواتین کو جو ہے وہ اس میں ہمیں ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ دوسری بات یہ، نمبر ایک اللہ تعالیٰ سے سوء ظن کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا، اللہ نے ظلم کر دیا معاذ اللہ. نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر عدم اعتماد ہوتا ہے گویا اس طرح سے شور شرابہ کر کے. نمبر تین، ایسے موقع پر پردے کے پر احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے. محرم مرد ہی جو ہے وہ خاتون کی آواز سن سکتے ہیں، شوہر سن سکتا ہے، لیکن عورتیں اس زور زور سے چیختی ہیں اور چلاتی ہیں اور روتی ہیں کہ نہ میرا مرد بھی جو ہے وہ ان کی آواز سن رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل آپے سے باہر ہو کر اور اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر کپڑے پھاڑ کر عورتیں باہر نکل آتی ہیں. بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے خاتون قوم میں خلات کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ایک صاحبزادے ایک جنگ میں شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنے صاحبزادے کی خبرگیری کے لیے، پوچھنے کے لیے کیا ہوا. تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی تمہارا بیٹا تو مر چکا ہے اور تمہاری عجیب اس وقت کیفیت ہے کہ تم اس وقت آئی ہو اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور وہ تھی پوری طرح سے پردے میں جو ہے وہ پوری طرح سے نقاب اوڑا ہوا. تو تمہیں تو اس وقت ایسی حالت میں ہونا چاہیے تھا کہ نظر آتا کہ تمہیں واقعی اپنے بیٹے کے جانے کا غم ہے. بڑے پیارے ان خاتون کے الفاظ ہیں کہ میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری. تو اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی اسی پر عمل کی توفیق عطا فرما. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آواز کا بھی پردہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بعض خواتین تو اس سے آگے نکل کر جو ہے وہ اپنا سر کھول دیتی ہیں اور بال کھول لیتی ہیں اور بعض ٹکرے مارتی ہیں دیواروں سے اور بعض اپنے سر پر جو ہے وہ خاک ڈالتی ہیں. اسی طرح سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ دیوروں سے، ایسے موقع پر نامحرم مردوں کے ساتھ لگ کے خواتین رونا شروع کر دیتی اور وہ مرد بھی جو ان کو گلے سے لگا لیتے ہیں. یہ سارے کے سارے پردے کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے بڑی پیاری بات بتائی آپ نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے یہ, کہ جب میں کسی ایمان والے بندے کے کسی پیارے کو اٹھا لوں اور پھر وہ ثواب کی امید میں صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں, اتنا بڑا اجر ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا, صرف یہ ہے کہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے, شور شرابہ کر کے لوگ کیا کر لیتے ہیں. لیکن اگر کسی کے وفات پر صبر کیا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے لیے سوائے جنت کے بدلے میں اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. البتہ یہ ہے کہ جہاں تک ایسے واقعات پر آنسوؤں کا بہنا ہے, دل کا غمگین ہونا ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کئی واقعات ایسے آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت زینب کے صاحبزادے جب فوت ہوئے اس موقع پر بھی یہ واقعہ ہے. خود آپ کے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم پر جب نزع عالم طاری تھا اس وقت کا بھی واقعہ ہے. حضرت انس اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم پر نزع عالم طاری تھا تو ہم ان کو دیکھنے کے لیے حضور کے ساتھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اپنے جو ہے وہ گود میں لے کر اس کو دیکھ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ تو اس پر بڑا پیارا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, ہمارا دل مغموم ہے, لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے کہ اللہ راضی ہوتا. زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا. یہ حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے. اور میں سے میں نے عرض کیا کہ یہ واقعات اور مواقع پر بھی ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی حضور کے ارشاد یہی ہیں کہ اللہ سے کوئی بدگمانی, اللہ سے کوئی شکوہ نہ ہو. بلکہ جو بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے کہ مرنے والے کی تدفین میں جس قدر جلدی ممکن ہے وہ جلدی کی جائے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین چیزوں میں جلدی کیا کرو. نمبر ایک, جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کیا کرو. یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس کا جنازہ بھی تیزی کے ساتھ لے کے جاؤ قبرستان کی طرف. اگر تو وہ مرنے والا نیک ہے تو اس کو جلد از جلد اس کو قبر میں پہنچاؤ, اس لیے کہ قبر میں اس کو نعمتیں ملنے والی ہیں. اور اگر مرنے والا گناہگار ہے تو جلد از جلد اپنے کندھوں سے بوجھ کو پھینک دو, لیکن جلدی کرو. تو ایک بات آپ نے فرمائی کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تدفین میں جلدی کیا کرو. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کیا کرو. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. پھر میت کی تیاری میں, اس کو غسل دینے میں ہمیں خود شریک ہونا چاہیے. ہمارے دین میں کوئی بھی چیز پروفیشن نہیں ہے کہ نماز پڑھانے والا کو پروفیشنل ہو, نکاح پڑھانے والا پروفیشنل ہو, غسل دینے والا کو پروفیشنل ہو یا کوئی خاتون پروفیشنل ہو. نہیں, ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن کو چاہیے کہ وہ غسل دینا سیکھیں. جب کبھی کسی میت کو غسل دیا جا رہا ہو تو قریب سے کھڑے ہو کر دیکھ لیں اور پھر آئندہ خود یہ سعادت حاصل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے میت کو غسل دیا, اسے کفن پہنایا اور وہ اس کے جنازے کے ساتھ گیا, وہ اس طرح لوٹتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے. آدمی کسی اور کو غسل دے رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیتا ہے گناہوں سے. اور خواتین کے لیے تو صرف یہ ہے کہ جو خاتون کسی خاتون کو غسل دیتی ہے اور اسے کفن پہنا دیتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا. تو آدمی خود پاک ہو جاتا ہے, دوسرے کو مردے کو پاک کر رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ خود پاک ہو جاتا ہے. باقی ایک چیز بڑی غلط مشہور ہے, وہ یہ ہے کہ غسل دینے کے بعد ہمیں خود بھی غسل کرنا چاہیے. یہ بات درست نہیں. حدیث میں اس کا ذکر ہے لیکن محدثین نے کہا کہ یہ استحباب کے لیے مستحب ہے. اچھی بات ہے کہ غسل دینے والا خود بھی غسل کر لے, لیکن غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا لازم نہیں ہو جاتا. اس میں عام طور پر جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کے انتظار میں ڈیلے کرتے رہتے ہیں. اور آج کل تو یہ ہے کہ لوگ دو دو تین تین دن میت کو رکھوا دیتے ہیں سرد خانوں میں کہ فلاں رشتہ دار لندن سے آ رہا ہے, اس کو فلائٹ نہیں ملی, وہ فلاں دن آئے گا, وہ دیکھے گا تب تدفین ہوگی. غلط بات ہے یہ. آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تاخیر تو کر لیا کرو کہ تمہیں یہ امکان نظر آئے کہ اس وقت مرنے جنازے میں کچھ زیادہ لوگ شریک ہو جائیں. ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے جنازے میں 3 صفحے بن جائیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس آدمی کے جنازے میں 100 آدمی جمع ہو جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. اتنا تو انتظار آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں تو نمازی کچھ زیادہ مل جائیں گے, لیکن اس کے علاوہ خام خواہ انتظار کرنا طویل طویل یہ جو ہے وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. ناجائز نہیں کہیں گے, آرام نہیں کہیں گے, لیکن پسندیدہ نہیں. اسی طرح ایک بہت غلط چیز کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات اخراجات کا بھی اچھا خاصا بار پڑ جاتا ہے ورثاء پر, بعض اوقات یتیموں پر, اور وہ یہ ہے کہ یہ طے کر رکھا ہے کہ بس جس شہر سے مرنے والے کا تعلق ہے, جس ملک سے مرنے والے کا تعلق ہے, وہیں اس کی تدفین ہوگی. اب اس کے لیے جہاز میں لے کے آنا, پھر اس کے لیے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں, پھر ساتھ ایک دو آدمی بھی جہاز میں ٹریول کریں گے اس کے ساتھ, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سب کا سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس جہاں ایک جو ہمارے رشتے دار کی میت ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسرے کو بھی دفن کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ایک ساتھ کنبا جو ہے اس کی قبریں ہو جائے. حالانکہ اس عالم کی کیا کیفیت ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم دنیا کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں چاہتے ہیں کہ میرا گھر میرے بھائی کا گھر ساتھ ساتھ ہو جائے, اسی طرح میری قبر میرے بھائی کی قبر ساتھ ساتھ ہو جائے, تو یہ سب باتیں ہم دنیاوی اعتبار سے سوچتے ہیں. پسندیدہ یہی ہے کہ جس جگہ کسی کا انتقال ہوا ہے وہیں پر اس کی تدفین ہو جائے. اب اس کے بعد ساتویں بات جو ہے وہ ہے نماز جنازہ. نماز جنازہ اصل میں آپ سب جانتے ہیں کہ نماز جنازہ نماز کم ہے اور یہ دعا زیادہ ہے, اس لیے کہ نہ اس میں اذان ہوتی ہے, نہ اقامت ہوتی ہے, نہ رکوع ہے, نہ سجود ہے, یہ اصل میں صرف دعا ہے. صلات کے لفظی معنی بھی دعا ہوتے ہیں, اور دعا کے آداب یہ ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور ثنا کی جائے, پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے, اور اس کے بعد دعا کی جائے. تو نماز جنازہ کی میں بھی ترتیب یہی ہے کہ پہلے یا تو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, وہ بھی حدیث سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے, اور یا یہ ہے کہ ثنا پڑھی جاتی ہے نماز والی کچھ اضافے کے ساتھ, پھر یہ ہے کہ درود پڑھا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر بالغ میت کے لیے بھی دعائیں اور نابالغ میت کے لیے بھی دعائیں, اور پھر دعائیں بھی ایک نہیں, کئی کئی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. باواز بلند بھی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, اور آپ نے نماز جنازہ جو ہے وہ سر بھی پڑھائی. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو آپ نے مرنے والے کے لیے اتنی دعائیں کی کہ مجھے یہ حسرت ہوئی کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں میرے حق میں کر رہے ہوتے. تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ دعائیں کئی ہو سکتی ہیں, اور آپ نے نماز جنازہ جہری بھی پڑھائی ہے, جیسے کہ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ان کا جو ہے وہ اس پر عمل ہے. اب چونکہ نماز جنازہ دعا ہے, اور دعا میں اصل چیز ہوتی ہے رقت, جتنا آپ گڑ گڑا کر تضرع کے ساتھ اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کریں گے اتنا زیادہ دعا کی قبولیت کا امکان ہوتا ہے. لہذا نماز جنازہ ہمیں خود پڑھانی چاہیے. جو درد میت کے لواحقین میں میت کے حوالے سے ہے وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتا. آپ اگر کسی اور کو کہہ دیتے ہیں تو وہ بھی پڑھا دیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کی دعا میں وہ رقت نہیں ہو سکتی جو کہ آپ کی دعا میں رقت. آپ اگر اپنے بچے کا جنازہ پڑھا رہے ہوں, آپ اگر اپنے والد کا جنازہ پڑھا رہے ہوں, اپنی والدہ کا پڑھا رہے ہوں, تو جو کیفیت آپ کی ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں جنازہ خود پڑھانا چاہیے. تو آج کی اس محفل سے یہ طے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم نماز جنازہ بھی سیکھیں گے کیسے پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے حوالے سے ضروری مسائل بھی سیکھیں گے, اور تاکہ دنیا میں جو آپ ایک آخری ریوارڈ دے سکتے ہیں اپنے بھائی یا بہن کو, وہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے دے سکیں, اب بذات خود دے سکیں. تو جنازہ ہمیں خود پڑھانا چاہیے. پھر چونکہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے, لہذا اس کے بعد پھر کسی اضافی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی. نہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنازے میں ہم نے کیا پڑھا, نہ ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جنازے میں کیا پڑھا. لہذا ہوتا یہ ہے کہ جیسی جنازہ ختم ہوتا ہے اب سب پھر کھڑے ہو جاتے ہیں میت کے گرد اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے, ورنہ اصل دعا کا وقت تو گزر گیا, وہ تو ہم نے کر دی رسمی جلدی جلدی. حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک دعا نہیں, اس میں آپ کئی دعائیں مانگ سکتے ہیں. جو امام واقعی جو ہے وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ لمبا وقت دیتے ہیں, طویل وقت دیتے ہیں تیسری تکبیر کے بعد تاکہ زیادہ دعائیں مانگی جا سکیں. اور کچھ نہ ہو تو آپ اپنی زبان میں اس وقت پھر مانگتے رہیں دل دل میں کہ اللہ اس کو ہمارے اس بھائی ہماری اس بہن کو بخش دے, اللہ اس کو بخش دے, اللہ اور جن کو دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں پڑھتے رہیں. یہ الفاظ تو آپ سبھی یاد کر سکتے ہیں, اللہ مغفر لہو یا اللہ مغفر لہ, یہ الفاظ تو بڑے آسان ہیں. تو اصل دعا نماز میں ہے جو کہ مسنون طریقہ ہے, لیکن اس میں تو ہم نے کر دی رسم پوری اور پھر کھڑے ہو کر جو لمبی چوڑی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, تو قطعاً اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ خام خواہ جو ہے وہ بدعت ہے. البتہ یہ ہے کہ اس موقع پر ایک اہم بات جس کو کہ پیش نظر نہیں رکھا جاتا جنازے کے موقع پر ہی, وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مرنے والا مقروض ہے, کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ پڑھاتے ہی نہیں تھے, آپ پہلے پوچھتے تھے میت پر کوئی قرض تو نہیں ہے, اگر میت مقروض ہوتی تھی تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اس موقع پر اعلان کر دیں, اس لیے کہ سب کے سب متعلقین جمع ہوتے ہیں جنازے میں, کہ اگر مرحوم نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ بتا دیں اور اسی میں پھر بات ہو جائے, یعنی اس کے بعد آپ سے قرض ادا کر دیں یا اس سے بات کر کے اس سے درخواست کریں کہ بھائی اس حالات ایسے نہیں ہیں, لہٰذا آپ سے التماس یہ کہ آپ معاف کر دیں, جو بھی صورت ہو, لیکن قرض کے حوالے سے بھی اسی وقت اعلان ہو جانا چاہیے. یہ ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ مقروض کی جان اذیت میں رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. تو یہ تھی ساتویں بات. اس کے بعد آٹھویں بات, جنازے کے ساتھ چلنا, جنازہ ہو گیا اب اس کے ساتھ چلنا ہے. ابھی پچھلے ہمارے شب بصری میں ہمیں ایک حدیث سنائی تھی فجر کی نماز کے بعد شجاع الدین شیخ صاحب نے, میں صرف اس کا تذکرہ کر رہا ہوں, انہوں نے تفصیل بیان کر دی تھی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں. حدیث بھی متفق علیہ ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے, نمبر دو اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے, نمبر تین جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جایا جائے, نمبر چار اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے, اور اگر اسے چھینک آئے تو اس کے چھینک آنے پر آپ کہیں یرحمک اللہ, یا خاتون ہے تو یرحمک اللہ, اور لیکن یہ اسی صورت میں جبکہ وہ خود بھی الحمدللہ کہے, وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کو دعا دیجئے یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ. تو یہ جو ہے وہ پانچ حقوق ہیں, ان پانچ حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے ہمارے بھائی ہماری بہن کا کہ ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث بھی جو ہے وہ کئی کتابوں میں آئی ہے, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے, نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ چلتا ہے اور جا کر اس کی تدفین میں بھی شریک رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے دو قیراط اجر عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قیراط کیا ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایک قیراط دو بڑے پہاڑوں کے برابر ہے, اور ایک حدیث میں ہے کہ ان میں سے دو پہاڑ ہیں, چھوٹا پہاڑ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے اور دوسرا پہاڑ اس سے بھی بڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو قیراط اجر عطا فرمائیں گے اس کو, جو کہ نماز جنازہ بھی پڑھے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تدفین میں بھی شرکت کرے گا. البتہ جو صرف جنازہ پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صرف ایک قیراط کا ثواب عطا کرتا ہے, تو جنازے میں شرکت سے بھی ایک قیراط کا ثواب مل جاتا ہے. اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے, جنازے کے ساتھ جو ہم چلتے ہیں تو اس کے حوالے سے اس میں ہمیں آداب بتائے گئے کہ جب جنازے کے ساتھ جاؤ تو نہ بلند آواز کرو, آواز کو بلند کرو, اور نہ ہی جنازے کے ساتھ کوئی آگ لے کر جاؤ, منع فرمایا اس. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی جنازے کے ساتھ شور ہو رہا ہو تو اس جنازے کے ساتھ مت چلو, ایسے جنازے کے ساتھ مت چلو کہ جس جنازے کے ساتھ شور شرابہ ہو رہا ہو. تو یہ میت کا بھی ایک ادب اور احترام ہے کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے شور نہ کیا جائے, بلکہ یہ ہے کہ خاموشی اختیار کیجئے اور دل ہی دل میں گڑگڑاتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ اپنے اس بھائی اپنے اس بہن کے لیے اس وقت دعا کی جائے, یہ اصل میں ہے صحیح طریقہ. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم ان دونوں باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم بالکل لا علمی کی بنیاد پر بڑی اونچی اونچی آواز سے ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت اور سب اس کا جواب دیتے ہیں, حالانکہ کہاں سے یہ بات آئی, یہ کہاں سے, یہ کلمہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب کو منع کیا تو وہ کہنے لگے کہ لو بھائی مولوی صاحب کلمہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں, تو محسوس ہوا کہ اس موقع پر منع بھی نہیں کرنا چاہیے, اگر آپ اس موقع پر منع کریں گے تو اور ایک بحث شروع ہو جائے گی اور وہ اور جنازے کے ادب اور اس کے احترام کے منافی ہے. تو پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کیا جائے, یا امام صاحب نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے یہ باتیں بتائیں کہ بھائی یہ اس وقت کلمہ شہادت پڑھنے کا وقت نہیں ہے, اس وقت تو مرحوم کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا وقت ہے. تو یہ قطن جو ہے وہ, اور اگر کوئی زور سے کلمہ شہادت کہے بھی تو آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں, آپ جو ہے وہ دل ہی دل میں اپنے اس بھائی کے ساتھ لیے اپنی اس بہن کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے.
پھر ہم خلاف ورزی کیا کرتے ہیں کہ ہم ساتھ آگ کا سامان بھی لے کر جاتے ہیں, اور وہ آگ کا سامان کیا, اگربتیاں لے کر جاتے ہیں. حالانکہ قبرستان میں آگ جلانا, چراغ جلانا, اس پر اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی. ابھی آگے میں سوالے سے حدیث پڑھیں گے, قبرستان کے اندر قطن آگ نہیں جلانی چاہیے, لیکن ہم ماچس اور اگربتی ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پھر قبرستان میں جا کے آگ بھی جلاتے ہیں. لاعلمی کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور یہ سراسر ان احکامات کی خلاف ورزی ہے جو ہمیں دیے ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے جو صحیح طریقہ ہے کندھا دینے کا, وہ بھی یہ ہے کہ حدیث میں بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کسی بھائی یا بہن کا جنازہ اٹھائیں, اپنے کندھے پر رکھ کر اور 40 قدم تک چلیں. 40 قدم تک چلنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے آگے سے دائیں کندھا دیا جائے, دائیں کندھے پر جو ہے وہ رکھ کر جنازے کو اور 10 قدم چلا جائے, پھر وہیں سے پیچھے کی طرف آئیں اور اسی دائیں کندھے پر جنازے کا پچھلا حصہ رکھ کر پھر 10 قدم چلیں, پھر اس کے بعد آگے جائیں اور بائیں کندھے پر رکھ کر جنازے کو 10 قدم چلیں, اور پھر وہیں سے پیچھے آئے اور پھر 10 قدم چلیں بائیں کندھے پر رکھ کر. تو اس طریقے پر 40 قدم یہ پورے. اب ان بعض لوگوں کو نہیں ہوتا تو وہ پیچھے سے آگ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایسے نہیں کہ آپ اس وقت ان سے لڑیں کہ تمہیں طریقہ نہیں آتا پہلے آگے جاؤ, اس وقت لڑنے کا موقع نہیں ہوتا, نہ لڑنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ جب بھی موقع ہو تو بتانا چاہیے کہ جنازے کے ساتھ چلنے کے بھی کچھ آداب ہیں, اس کا بھی ایک ڈسپلن ہے. پھر یہ ہے کہ جو آدمی 3 مرتبہ یہ عمل کرے اس کے لیے اور زیادہ بشارت ہے. یہ ایک آدمی نے صرف 1 مرتبہ 40 قدم چلا, وہ پھر ہم 40 قدم چلنے نہیں دیتے. جس آدمی نے جیسے ہی اپنے کندھے پہ رکھا وہ چاہ رہا ہے میں 10 قدم لے لوں, لیکن آپ اسے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, تو اگر آپ کو مسئلے کا علم ہو تو اس بھائی کو کم از کم 10 قدم چلنے دیجیے. تو جس آدمی نے 1 مرتبہ یہ عمل کیا اس کے لیے بھی بشارت ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے زیادہ بشارت ہے جو یہ عمل 3 مرتبہ کرے, کہ 3 مرتبہ اپنے اس بھائی کو جو ہے وہ 40 قدم جو ہے اس کے جنازے کو اٹھا کر وہ چلے. پھر یہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے کہ جنازے کے ساتھ تیز تیز چلا جائے, جتنا تیز چلا جا سکتا ہے چلا جائے. اگر جنازہ کسی نیک انسان کا ہے تو جلد از جلد اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پہنچایا جائے قبر میں, اور اگر جنازہ کسی برے آدمی کا ہے تو جلد از جلد اپنے کندھوں سے وہ بوجھ اتار کے پھینک دیا جائے. اگر کوئی شخص سواری پر ہے, گو کہ سواری پر چلنا پسندیدہ نہیں ہے جنازے کے ساتھ, لیکن آج کل فاصلے لمبے لمبے ہیں, قبرستان دور دور ہیں, اگر کوئی سواری پر ہے تو سواری کو والے کو چاہیے کہ وہ جنازے کے پیچھے رہے. جنازے والی سواری یا جنازہ اگر پیدل جا رہا ہے تو وہ آگے آگے رہے سواری والے. البتہ جو جنازے کے ساتھ پیدل چل رہے ہوں ان کے لیے دونوں چیزیں جائز ہیں, وہ جنازے سے آگے بھی چل سکتے ہیں اور جنازے سے پیچھے بھی چل سکتے ہیں. جنازے کو پیدل لے کے جانا زیادہ پسندیدہ ہے, لیکن ویسے میں نرس کیا مجبوری ہے تو سواری بھی جنازے کو لے جانے کے لیے استعمال ہو سکتی. یہ تو تھے کچھ آداب جنازے کے ساتھ چلنے کے. اب نمبر 9, قبرستان میں جب پہنچتے ہیں تو قبرستان میں داخل ہوتے ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو یہ دعا یاد ہوگی, لیکن یہ ہے کہ نہ ہو تو یاد کر لیجئے. السلام علیکم یا اہل القبور, یہ تو مختصر دعا ہے, کیا قبر والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو. اس میں مزید اضافہ بھی ہے, مسنون ہے, ثابت ہے سنت سے, یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے تمہیں بھی معاف فرمائے. انتم سلفنا ونحن بالاسف, تم ہمارے اسلاف ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, آنا ہم نے بھی یہی ہے, تم آج پہنچو پیچھے ہم بھی تیار بیٹھے ہیں, ہم بھی آ جائیں گے. انتم سلفنا ونحن بالاسف. اب اس کے بعد متفق علیہ حدیث ہے کہ جب تک میت کو قبر میں داخل نہ کر دیا جائے بیٹھنا نہیں چاہیے, آپ قبرستان کے اندر کھڑے رہیے. متفق علیہ حدیث ہے کہ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک کہ قبر میں میت کو داخل نہ کر دیا جائے. کوئی مجبوری ہے, کوئی معذوری ہے تو پھر اس میں گنجائش ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کھڑے رہیں. پھر بعض لوگ کھڑے ہو کے دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں, دنیا بھر کے تبصرے شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی اس موقع کے حوالے سے جو بھی ادب اور احترام ہے اس کے مناسب ہیں, خاموش رہنا چاہیے, اور جو ہے وہ جو بھی تعاون آپ کر سکتے ہیں اس وقت تدفین کے کام میں اس میں تعاون کرنا چاہیے. پھر جب میت کو لٹایا جائے قبر میں تو اس وقت یہ الفاظ پڑھے جائیں, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان الفاظ کے ساتھ میت کو لٹانے کے لیے قبر میں داخل کرنے کے بھی مسنون طریقہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ جس طرف پاؤں ہوتے ہیں اس طرف سے داخل کیا جائے, یا یہ ہے کہ دائیں طرف سے داخل کیا جائے, اور ورنہ یہ ہے کہ مجبوری ہو تو کسی سائڈ سے بھی داخل کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ دو جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے میت کو کس طرح سے داخل کیا جائے. پھر یہ ہے کہ قبر میں اس کو سیدھی کروٹ لٹا دیا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بغلی تھی اور اس میں بھی آپ کو سیدھی کروٹ دے دی گئی اور پیچھے رکاوٹ کے لیے کوئی پتھر کوئی جو ہے وہ اینٹ وغیرہ رکھی جا سکتی ہے تاکہ میت پیچھے کی طرف نہ آئے. بعض لوگ صرف چہرے کا رخ کر دیتے ہیں جو ہے وہ یہ, تو بعض فقہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی, لیکن اکثر فقہ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر دینا کافی نہیں ہے, بلکہ میت کو باقاعدہ دائیں کروٹ دے کر اور پیچھے کو روک رکھ دینی چاہیے تاکہ میت پیچھے نہ آئے. پھر بعض لوگ جو ہے وہ کفن کے اوپر کلمہ لکھ دیتے ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ بعض جو ہے وہ مبارک آیات یا عہد نامہ وہ قبر میں ساتھ رکھ دیتے ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ کچھ دھاگے آگے باندھتے رہتے ہیں کفن کے ساتھ, نہ جانے وہ کہاں سے دھجیاں باندھتے رہتے ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ کچھ کنکریاں لے آتے ہیں, کنکریاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ کنکریاں جو ہے وہ میت کے ساتھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں اور اس میں کلمے کی بے حرمتی ہوتی ہے, عہد نامے کی بے حرمتی ہوتی ہے, آیات کی بے حرمتی ہوتی ہے اگر ان کو جو ہے وہ قبر میں رکھا جاتا ہے. یہ سب غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے اس کے بعد پھر مٹی دینے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں ہاتھوں سے قبر کو مٹی دینی چاہیے. پہلی مرتبہ آپ دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالیے میت کے سر کی طرف, پھر دوسری مرتبہ ڈالیے میت کے پیٹ پر, اور پھر تیسری مرتبہ ڈالیے میت کے قدموں کی طرف, اور اس وقت وہ دعا پڑھیے جو کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جو ہے وہ من ہا خلق ناکم و فی ہا نعیدکم و من ہا نخرجکم تارتن اخرا. پہلی مرتبہ پھینکی تو منہا خلق ناکم, دوسری مرتبہ پھینکی تو فی ہا نعیدکم, تیسری مرتبہ پھینکی و من ہا نخرجکم تارتن اخرا. پھر اس کے بعد یہ چیز بھی ثابت ہے کہ قبر کو اونچا کیا جائے, اونٹ کے کوہان کی طرح بنایا جائے, لیکن اس کی اونچائی ایک بالٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ یہ ہے کہ زیادہ اونچی وہ مناسب نہیں ہے, صرف ایک اس کا جو بالکل ٹاپ ہے وہ ایک بالش جو ہے وہ زمین سے اوپر. پھر اس میں یہ ہے کہ پانی دینا اس وقت مٹی کو یہ بھی مستحب ہے, پانی بھی مٹی کے اوپر ڈالنا چاہیے. پھر یہ بھی ایک حدیث سے ثابت ہے, گو کہ اس سے بھی بعض جو ہے وہ دوسرے محدثین نے گو کہ اس حدیث کے بارے میں اختلاف کیا ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ بعض حضرات اس کو صحیح حدیث مانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میت کے سرحانے پر کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھی جائیں مفلحون تک, الف لام میم سے لے کے مفلحون تک, اور میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر آمن رسول سے لے کر اور سورہ بقرہ کے بالکل آخر تک آخری دعائیں پڑھی جائیں. معرف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی صاحب نے حدیث لکھی اور انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ ان کی جو بھی تحقیق ہے صحیح حدیث قرار دیا ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ اس کے ابتدائی آیت مفلحون تک, پانچ آیتیں سرحانے پر, اور اس کے بعد جو ہے وہ پیچھے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر اور جو ہے وہ پڑھی جائیں سورہ بقرہ کی آخری دعائیں. پھر اس کے بعد میت کے لیے جو دعا کی جائے تو اس میں اجتماعی دعا سنت سے ثابت نہیں, اس میں اگر دعا کرنی بھی ہے تو انفرادی دعا ہو اور وہ بھی قبلے کی طرف رخ کر کے کی جائے تاکہ اس میں قطن کوئی قبروں کا تقدس سامنے نہ آنے پائے, قبلہ رخ ہو کر جو بھی دعا کرنی ہے وہ کی جائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ وہیں قبر پر کھڑے ہو کر کچھ دیر ٹھہرتے تھے اور وعظ و نصیحت فرماتے تھے, تو جو بھی اس موقع پر کوئی بزرگ ہو, کوئی ایسے شخصیت ہوں جو کوئی کام کر سکے وہ کھڑے ہوں, اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ کچھ موت کی یاد دلائے کہ بھائی آج تم نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے اپنے ایک بھائی اپنے ایک بہن کو یہاں پہنچایا ہے, کل تمہیں بھی یہاں پر اسی طرح سے پہنچایا جائے گا اور کسی وقت بھی پہنچایا جا سکتا ہے, کچھ پتہ نہیں. اس وقت چونکہ دل نرم ہوتے ہیں لہذا اس وقت جو ہے لوگوں کو وعظ اور نصیحت اور تذکیر کرائی جائے. اور پھر حضور نے بھی فرمایا کہ بھائی اپنے اس وقت اس بھائی کے لیے دعا کرو, اس لیے کہ یہ بھائی جو ہے وہ اس وقت اس کے ساتھ پاس منکر اور نکیر آ کے سوالات کریں گے, دعا کرو کہ یہ ان کے سوالات کے صحیح سے جواب دے سکے. قبروں کو پکا کرنے سے آپ نے سختی سے منع فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قبروں کو پختہ نہ بنایا جائے. اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ کتبہ بھی نہ لگایا جائے, صرف اتنا آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے نشانی کے لیے ایک پتھر یہ قبر کے سرحانے پر رکھ دیا تھا, لیکن کتبہ بھی لگانا یہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, اس سے بھی آپ نے منع فرمایا. البتہ بعض فقہ کے نزدیک اگر وہ بہت زیادہ اس کا خطرہ ہو کہ یہ قبر کا نام و نشان بالکل ہی مٹ جائے گا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسی استثنائی صورت میں اس کی اجازت ہے, ورنہ یہ ہے کہ قطبہ بھی نہ لگایا جائے, نشانی کے لیے کوئی پتھر رکھا جا سکتا ہے. پھر عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتیں قبرستان میں جو ہے وہ نہ جائیں, عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا منع ہے. بڑی سخت حدیث ہے مسلم شریف کی کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی. اور ہم چراغ بھی جلاتے ہیں, خاص طور پر دیہاتوں میں تو ضرور اکثر ہی کام ہوتے ہیں, یہاں بھی ہوتے ہیں, اور اگر بتیاں تو فوراً جلا دیتے ہیں. تو یہ سراسر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اس کے بعد پھر ہے دسویں بات, اور وہ ہے کہ لواحقین سے تعزیت. تعزیت کے لیے لواحقین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ 3 دن تک اپنے گھر پر موجود رہیں, تاکہ جو ہے جو بھی تعزیت کر کے لیے آنا, تعزیت کے لیے آنا چاہے وہ آ سکے. 3 دن تک گھر پہ رہنا چاہیے لواحقین میں سے کسی کو, تاکہ تعزیت والے آ کر تعزیت کر سکے. اور اگر آپ کے علم میں آ جائے کسی کے انتقال کے بارے میں, تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اندر تعزیت کر لیں. اگر آپ جان بوجھ کر 3 دن کے بعد تعزیت کے لیے جاتے ہیں, تو یہ بھی جو ہے وہ قرآن و سنت کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کے منافی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بار بار مرنے والے کے تذکرے کو زندہ کر کے اور لواحقین کے غم کو تازہ کیا جائے. آپ جائیں گے ضرور کونوں کو ایسی بات کریں گے, مجھ سے ان سے یہ تعلق تھا, مجھ سے انہوں نے یہ کہا, یہ ہوا, میں نے یوں دیکھا تھا, اچانک ہی فوت ہو گئے, تو مزید خام سے حسرت پیدا ہوتی ہے. تو 3 دن تک, پھر حدیث میں ہے کہ سوگ جائز نہیں ہے مگر صرف 3 دن تک کا, الا یہ کہ بیوہ, بیوہ کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی, اس کی عدت ہے. باقی اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ جو ہے وہ منائے. پھر ہمارے ایک چیز یہ بھی غلط مشہور ہو گئی ہے یا اس پر عمل شروع ہو گیا ہے کہ کھانا بھی ہم دیتے ہیں 3 دن تک. کھانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ 1 دن کا کھانا, یعنی 24 گھنٹے میں جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں وہ کھانے جو ہے وہ میت کے ہاں اس کے پڑوسی یا رشتے دار وہ پہنچا دیں, اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے ثابت. 3 وقت کا کھانا, اور یہ ہے کہ 3 دن تک کا سوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے اس کے لیے ویسا ہی اجر ہے جیسا کہ خود مصیبت زدہ کے لیے. یعنی اس کو بھی ہمیں اپنی ذمہ داری میں شامل کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے کسی بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا ہے تو جایا جائے اور جا کر تعزیت کی جائے. اور تعزیت کا بھی آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس مصیبت زدہ کا جس کو کوئی مصیبت جس پر آئی ہے اور اس پہ صبر کر رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تعزیت کے لیے بھی ایسی باتیں کرو کہ جس سے دل جوئی ہو مرنے والوں کو. کوئی ایسے واقعات, کوئی ایسی باتیں مت بیان کرو کہ جس سے ان کے اندر جو ہے حسرت پیدا ہو, کہہ رہے مرحوم کی تو یہ خواہش تھی, اپنی خواہش دل میں لے کر چلے گئے. اور پھر خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ مرحومین کی برائیاں مت بیان کرو, اپنے مرحومین کی جو اچھی باتیں ہیں انہی کا تذکرہ کرو. پھر یہ کبھی مت کہو کہ بڑا افسوس ہوا, یہ بھی خام خواہ کا رسمی جملہ ہوتا ہے, یہ افسوس کے الفاظ تو قطعاً درست نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس نے جو کیا اسی میں خیر ہے, تو صرف یہ اس وقت جو ہے وہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ, ہر ایک نے جانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے, اس کی خطاؤں سے درگزر فرمائے, اس کی نیکیاں قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھرپور اجر عطا فرمائے. تو جو اچھی باتیں ہو سکتی ہیں وہ باتیں تعزیت کے موقع پر بیان کی جاتی ہیں. اب اس کے بعد آخری بات, اور وہ ہے کہ ایصال ثواب, کہ ہمارا بھائی ہماری بہن فوت ہو گئی, ظاہری بات ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کو فائدہ ہو. تو ایصال ثواب کے حوالے سے 3 باتیں نوٹ فرما لیجئے. پہلی بات تو ایصال ثواب کے حوالے سے یہ ہے کہ اکثر حضرات کا موقف یہ ہے کہ ایصال ثواب میں اصل صرف انسان کا اپنا عمل ہی ہے کہ جس کا ثواب ہوتا ہے. کل میں نوٹ کر رہا تھا, قرآن کریم میں تقریباً 45 مقامات ہیں کہ جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ تمہیں وہی بدلہ ملے گا جس کا عمل تم نے خود کیا. 45 مقامات ہیں تقریباً. کئی جگہ الفاظ آتے ہیں انما تجزون ما کنتم تعملون, تم بدلے میں وہی دیے جاؤ گے جو عمل تم کرتے رہے. سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا اور اس پر اسی گناہ کا وبال ہے جو اس نے خود کیا. اسی طریقے پر من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا, جس نے اچھا عمل کیا وہ اسی کے لیے ہے اور جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اسی پر پڑے گا. الیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جو اس نے بھاگ دوڑ کی, جو خود کوشش کی. وان سعیہ سوف یرى, اور اس کی جو بھی سعی و جہد ہے ان قریب اس کو دیکھا جائے گا, مجھول کا صیغہ ہے, ان قریب اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے نعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے. تو اس طرح 45 مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ ہے کہ اصل چیز کام آنے والی عمل ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں, لیکن والباقیات الصالحات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, وہ بہتر ہے تب تیرے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی اور امید لگانے کے اعتبار سے. حضور بھی فرماتے ہیں کہ انسان کے تین جو ہے وہ بھائی ہیں, ایک اس کا مال و دولت ہے, جیسے ہی گھر سے جنازہ نکلتا ہے وہ بھائی ساتھ چھوڑ دیتا ہے, مال و دولت میں ہی رہ گیا. دوسرا بھائی اس کا اس کے رشتہ دار ہیں, قبر میں ڈالنے کے بعد وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے. تیسرا بھائی اس کا عمل ہے, وہ عمل اس کے ساتھ رہتا ہے, جیسا عمل ہوتا ہے ویسا نتیجہ نکلتا ہے. قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. تو اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو اس سے بھی ہمارے عمل کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے, انسان کا اپنا عمل ہے. اسی عمل کی ایک کنٹینیویشن ہے صدقہ جاریہ کی صورت, کہ ایک انسان نے ایسا عمل کیا کہ اس کی وجہ سے کسی کو ہدایت نصیب ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ اے علی, اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک بھی آدمی سیدھے رستے پر آ جائے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ادائی الی الخیر کفائل ہی, نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی مانند ہے. تو یہ صدقہ ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہو جائے, تو جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اس کا اجر مرنے والے کو بھی ملتا رہے گا جس کی وجہ سے وہ نیکی پر آیا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی خیر کا کام, چاہے اس سے لوگ مادی فائدہ حاصل کر رہے ہو چاہے روحانی فائدہ حاصل کر رہے ہو, مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, یا یہ ہے کہ کوئی دین کی خدمت کا کوئی کام اس نے جاری کر دیا, اور یا یہ ہے کہ اس نے اگر جو ہے وہ اسی طرح سے اگر اس نے کوئی درخت لگا دیے, اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا, کہیں پر کوئی پل بنا دیا, رستہ بنا دیا, تو یہ جو بھی خیر کا کام ہے جب تک اس سے مخلوق کے خدا فائدہ اٹھا رہے اس کو اجر ملے گا. اسی طرح سے نیک اولاد صدقہ جاریہ, اگر اولاد کی اچھی تربیت کی تو چاہے اولاد خود دعا کرے یا نہ کرے, وہ جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں والدین کو اس کا اجر ملتا ہے. تو یہ جو اس کا اصال ثواب ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ آدمی کے اپنے عمل کا تسلسل ہے. اور تیسری چیز جو کہ ہمیں ثابت ملتی ہے احادیث وغیرہ سے, میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ جو ہے وہ عمل کے حوالے سے کہ آدمی کا اپنا عمل اس کا اجر ملے گا, نمبر دو وہ ایسا عمل جو کہ صدقہ جاریہ ہے, یا نمبر تین یہ ہے کہ ہمیں اس کا حکم ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرتے رہیں. قرآن کریم میں بھی ایسی دعائیں موجود ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخوان الذین سبقونا بالایمان, اور اسی طریقے پر اور بھی دعائیں ہیں, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, نماز جنازہ بھی دعا ہے. تو یہ تین باتیں تو ایسی ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے بالکل ثابت ہیں, ان میں کوئی شک ہی نہیں. اب اس اعلی ثواب کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ کیا اس کا امکان ہے کہ عمل کوئی اور کرے اور اس کا اجر مرنے والے کو مل جائے. اب اس کے بارے میں یہاں سے معاملہ اختلاف کا شروع ہوتا ہے. اب جو لوگ اس اصال ثواب کے قائل ہیں کہ نہیں کسی اور کا عمل بھی, بلکہ اس میں جو پہلی بات اس میں یہ بھی شامل کر لیجئے کہ اگر کوئی آدمی خود کسی نیکی کی وصیت کر جائے تو اس کی وصیت پر عمل سے بھی اس کو ثواب ملے گا, اس لیے کہ اس نے خود وصیت کی, تو یہ بھی اس پہلے حصے میں آ گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود عمل نہ کرے لیکن کوئی اور اس کی طرف سے عمل کر لے تو کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس میں دو آ رہا ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ اگر اس نے اس کے لیے مالی عبادت کی جا رہی ہے تو اجر ملے گا, اور جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ اس کے لیے کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے والد فوت ہو گئے تھے, تو کہا کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو ان کو اس کا اجر ملے گا. لیکن بہرحال اس میں کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد جو کہ صالح ثواب کی قائل ہے وہ اس کو مانتے ہیں کہ اگر مالی عبادت سے جو ہے وہ کسی کو صالح ثواب کیا جائے تو وہ ہوتا ہے. اور اس کی کچھ وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں کہ اس سے بہرحال مالی عبادت سے کسی غریب کا بھلا ہوتا ہے, اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, کسی کو کھانا کھلا دیا, کسی کو کپڑا پہنا دیا, کسی کی اور ضرورت پوری کر دی. یا یہ ہے کہ مالی عبادت سے کوئی دین کی خدمت ہو گئی تو اللہ کے دین کا کام آگے بڑھ گیا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک متعدی نیکی ہے, ایسی نیکی کہ جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, تو مالی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور ایک اور موقف یہ ہے کہ نہیں, بدنی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے. اگر آپ نے نفل پڑھ لیے, اگر آپ نے قرآن حکیم کی کچھ تلاوت کر لی, کچھ ذکر و اذکار کر لی اور کہا کہ اے اللہ اس کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو دے دے, تو ایک تیسرا گروہ ہے جو کہ اس کا قائل ہے کہ اس کا ثواب بھی ملتا ہے. البتہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. جس زمانے میں نے حج کیا تھا تو بار بار سوال آتا تھا یہ مولانا مکی صاحب سے, تو وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی ہر آدمی کا عمل تو اس کے اپنے لیے ہے. لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے کسی مرحوم کے لیے طواف کر لیں, وہ کہتے تھے کہ تم طواف تو اپنے لیے ہی کرو. البتہ طواف کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا, اس وقت تم رو رو کر اپنے مرحوم کے لیے دعا کر لو. یہ چیز ہے جو کہ ثابت ہے. لیکن واللہ عالم, بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں, مالی عبادت کا بھی صالح ثواب ہوتا ہے واللہ عالم. البتہ جو لوگ بدنی عبادت کا بھی ثواب ہوتا ہے واللہ عالم. البتہ جو لوگ بدنی عبادت کے صالح ثواب کی بھی قائل ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اجتماعی کام کرنا بدعت ہے. آپ نے اگر بدنی صالح ثواب بھی کرنا ہے بدنی عبادت کا بھی, تو خود تنہائی میں کیجیے. اسی طرح سے اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے کہ تیسرے دن ضرور جمع ہوا جائے, تیجا ہو چہل اور سوئم ہو, اور نہ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہے. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. مولانا صفی علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مدرسے میں تدریس کے لیے تشریف لائے, لیکن مغموم تھے. شاگردوں کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ آج کچھ مسئلہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ آخر کوئی مسئلہ ایسا ہے, آپ کچھ مغموم نظر آ رہے ہیں. بتایا کہ میری ہمشیرہ فوت ہو گئی. تو شاگردوں نے کہا کہ پھر آج ہم پڑھتے نہیں, ہم آپ کی ہمشیرہ کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں. تو انہوں نے سختی سے منع فرمایا کہ نہیں, تدریس کا کام نہیں رکیں گے, یہ ہوگا. پھر پڑھانا شروع کیا تو پھر کچھ رکاوٹ محسوس کی طلباء نے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اجازت دیجیے, ہم جو ہے کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا اجازت ہے تین شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ تم میں سے تم اجتماعی طور پر ایک ساتھ نہیں پڑھو گے, جس میں پڑھنا ہے اپنے اپنے قبر میں جائے اکیلے اکیلے پڑھے. نمبر دو, اس میں قرآن پاک مکمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ طے نہ کر لو کہ میں پہلا پڑھا پڑھوں گا, تم دوسرا پڑھنا, تم تیسرا پڑھنا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے زمانے میں پاروں کی تقسیم تھی, نہ اس طرح قرآن خوانیاں وہاں ہوتی تھی. جو پڑھنا ہے علیحدہ علیحدہ پڑھ لو. نمبر تین, مجھے آ کے مت بتانا کہ تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, ورنہ لوگ آتے ہیں اس لیے کہ بھائی مروت میں کہ لوگ کیا کہیں گے, لہٰذا چلو قرآن خوانی میں چلے جاؤ. پڑھنا آئے یا نہ آئے, لیکن یہ ہے کہ آ جاتے ہیں, اس لیے آتے ہیں تاکہ مروت میں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آیا نہیں قرآن خوانی. تو ان کا یہ موقف ہے کہ نمبر ایک علیحدہ جا کے پڑھو, نمبر دو جہاں سے مرضی پڑھ لو, اور نمبر تین مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ پڑھا ہے تو کتنا پڑھا ہے کیا پڑھا ہے, وہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے, پھر اس کے بعد دعا کر لینا. اب یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میں نے عرض کی کہ یہ تو احکامات میت ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں. اب اس کے علاوہ آپ جو کچھ دیکھیں وہ بدعت ہے, اور بدعت یہ انتہائی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ غلط کام ہے. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار, ہر بدعت ہر نئی بات یہ گمراہی ہے, اور گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. بدعت پر انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے وہ گفتگو کا موقع ہوا تو کریں گے. لیکن بدعت کرنے والا کرتا کیا ہے, اس کے جو بھی اپنے طرف سے یہ تیجے شروع کر دیے, چیلنج شروع کر دیے, جمعراتیں شروع کر دیں, اور پھر جو ہے وہ کھانا 40 دن تک مسجد میں بھیجا جا رہا ہے, نہ جانے کیا کچھ خرافات ہوتی ہیں. اصل میں جو بھی آدمی دین میں اضافہ کرتا ہے, نمبر ایک وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا. وہ قرآن پاک کی ساتھ کو گویا نہیں مانتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, اور وہ کہتا ہے بھی دین میں کچھ کثر باقی ہے, گنجائش باقی ہے. نمبر دو, وہ خود کو زیادہ دیندار اور خود کو زیادہ اپنے مرحومین کے لیے جو ہے وہ وفادار ثابت کرتا ہے, کہ اس زمانے میں حضور کو صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ مرنے والوں کے لیے یہ بھی کچھ بھی کرنا چاہیے, لیکن ہم یہ کر رہے ہیں. نمبر تین, بدعت کی وجہ سے دین میں تحریف کا امکان ہے. اصل دین اور جو ہے وہ اضافہ وہ گڈمٹ ہو جاتا ہے. نمبر چار, اصلاح کا امکان نہیں رہتا. جب ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے نیکی سمجھ کے, تو اصلاح کہاں سے ہوگی, توبہ کہاں سے کرے گا. اس لیے بدعت کے بارے میں بڑے شدید قسم کے الفاظ ہیں جو کہ احادیث میں آتے ہیں, انشاءاللہ پھر ہم کبھی وہ پڑھیں گے. اور اس میں ایک چیز جو بڑی خرابی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم تیجے کے دن, 40ویں کے دن, برتیوں کے موقع پر یتیموں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں, جس کا نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر. حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الجنائز ہے, کہیں پر کوئی تیجے کے لیے عربی اصطلاح موجود نہیں ہے. یہ تیجہ آیا کہاں سے؟ اس کا ہم آپ نام قرآن خوانی رکھ دیں تو قرآن خوانی بھی فارسی اصطلاح ہے, لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی جو ہے وہ تیجے کرتے ہیں, قرآن خوانیاں کرتے ہیں. سوئم, یہ سوئم بھی فارسی کی اصطلاح ہے. اسی طرح سے چہلوم, ان کی کوئی, ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ سختی سے ان کے حوالے سے جو ہمارا طرز عمل ہو. آپ اکثر ڈاکٹر صاحب سے حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر نبی کے ساتھ کچھ صحابی حواری ہوتے تھے, جو نبی کہتے تھے وہی کرتے تھے اور نبی کی سنت پر کی اقتداء کرتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے. لیکن بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے, قول و فعل کا تضاد, اور کرتے وہ تھے جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا, جس کا کوئی حکم نہیں تھا. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ, نہ حرام کر دی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ فرمائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دین پر عمل کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ جہاں ہم شادی بیاہ کے حوالے سے رحمۃ اللہ ایک تحریک چلا رہے ہیں اور اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اسراف اور تبذیر نہ ہو اور شادی بیاہ کے موقع پر وہی کام جو سنت سے ثابت ہیں, اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم غمی کے موقع پر بھی اپنا جو بھی طرز عمل ہے اس کو ہم سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اقول قولی ہذا واستغفر